أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جون 1981 کی 12 تاریخ ہے اور 10 قرآن کریم کا آغاز سورہ الشورہ کی آیت 22 سے ہو رہا ہے، 4:2. اس سے پہلی آیات میں تھا کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان لوگوں نے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، یعنی خدا کے، جو ان کے لیے شریعت کے قوانین مرتب کرتے ہیں جن کی اجازت خدا نے نہیں دی. غور فرما رہے ہیں، کیا ارشاد خداوندی ہو رہا، شرکاء، یہ اتنا بڑا جرم تھا. کہا کہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. اگر خدا کا قانون مہلت درمیان میں نہ ہوتا تو ان کا ابھی فیصلہ ہو جاتا، لیکن یہ فیصلہ قانون مہلت کے بعد ہوگا. اور اب اگلی آیت آئی، ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع به، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عذاب، وہ تباہی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ واقعہ ہو کر رہے گا، اور جب وہ سامنے آئے گا تو تم دیکھو گے کہ یہ کس طرح سے ڈر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں. ہم جو انتباہ ان کو دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، تنویر دے رہے ہیں، اس کا ان پہ اثر نہیں ہوتا. سامنے جب وہ تباہی آئے گی تو پھر ان کی ہمت کی صورت یہ ہوگی کہ کانپ اٹھیں گے. اس کے برعکس، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنت، جو لوگ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ آئیں گے وہ جنت میں ہوں گے. یہ آیات متعدد بلکہ سینکڑوں بار آتی رہتی ہیں، آ چکی ہوئی ہیں، ان کی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روضات جنت جو ہیں ان سے مراد کیا ہے. بڑی چیز اس کے اندر، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک ھو الفضل الکبیر، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے انہیں خدا کے ہاں سے ملے گا، اور یہ بہت بڑا فضل ہے اس کا جس کے اوپر. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ وعدہ ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے جو ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. اس کے بعد اس آیت کا وہ ٹکڑا آ رہا ہے کہ جس نے، یوں کہیے کہ ہماری تاریخ میں بڑی اہمیت اختیار کر رکھی، اور وہی ٹکڑا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پورے درس کا موضوع ہوگا. میں آخر میں دیکھوں گا، اگر تو میں سمجھا کہ یہ موضوع جو ہے تشنا نہیں رہا تو وہیں ختم کر دیں گے، ورنہ ممکن ہے کچھ وقت بھی تھوڑا سا میں آپ سے مانگ لوں، کیونکہ یہ ایسی اہم چیز ہے اور اس میں اس قدر جسے کہتے ہیں نا کنٹروورشل، متنازع فکرہ اس میں آ گیا ہے، نقطہ آ گیا ہے، تو میں بہرحال چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ہی درس میں اسے صاف کر دیا جائے. ایسی اہمیت کے جو موضوع ہوتے ہیں، اگر ان کو وقفہ درمیان میں پڑ جائے 8-8 دن کا، تو وہ ذہن میں مستحضر نہیں رہتا. کوشش میں کروں گا کہ ایک درس میں بات ختم ہو جائے. جن کے سامنے قرآن کے نسخے نہیں، ان کو حیرت ہوگی کہ وہ کون سی ایسی آیت آئی جس کو میں نے خصوصیت سے یوں کہا ہے، جس کے متعلق وہ آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ ہے وہ آیت، آیت بھی نہیں بلکہ 23 آیت کے درمیان میں یہ ایک ٹکڑا آیا ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس نے ہمارے ہاں بڑی اہمیت اختیار کری. قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام کے سلسلے میں یہ کہا ہے، بار بار کہا ہے، قریباً ہر نبی کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ ان کی دعوت ہوتی تھی یا قوم عبد اللہ. سورہ ہود میں آپ دیکھیے گا، مختلف انبیاء کرام کے سلسلے میں، وہ 11 سورت ہے لیکن میں تو آگے آ رہا ہوں، یا قوم عبد اللہ، ہر نبی کی، ہر رسول کی دعوت یہ ہوتی تھی کہ اے لوگو، خدا کی معصومیت اختیار، دعوت یہ ہوتی تھی ہر ایک کی. اور ایک ہی سانس میں قرآن نے جہاں یہ اتنا ٹکڑا ایک آیت کا یہ حصہ بتایا، یا ایک آیت یہ بتائی جس میں ان انبیاء نے کہا کہ تم خدا کے سوا کسی کی معصومیت اختیار نہ کرو، اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ کہتے یہ تھے کہ لا اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی اس دعوت کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. वो इससे नजर आया कि ये इतनी बड़ी अहम चीज है कि एक ही सांस के अंदर कुरान करीम अंबिया कराम की इस दावत को दोहराता है कि मैं मेरी दावत ये है, मेरी तालीम ये है कि खुदा के सवा किसी की मासूमियत अख्तियार न करो और मैं तुमसे इसका कोई अजर नहीं। बड़ी अहम बात है। किसी के मुतल्लिक अगर ये यकीन हो जाए कि जो कुछ ये मुझसे कहता है नसीहत के तौर पर, तदबीर के तौर पर, इसमें इसका जाती मफाद कोई नहीं है, नफ्सियाती तौर पे इसका बड़ा असर हो। अजर यही नहीं है कि कोई माल और दौलत के शक्ल में ही अजर होता है। अजर की तो बड़ी शक्लें होती हैं, बड़ी सूरतें होती हैं। अजर इज्जत का, अजर मनसब का, अजर पॉपुलैरिटी का, अजर ये सारे अजर हैं, मुख्तलिफ शक्लों में मिलते हैं। लोग इतना कुछ हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं, माल और दौलत अपना सर्व करते हैं किस चीज के लिए, कोई लीडरी के लिए, कोई मेंबर बनने के लिए, कोई किसी मंसब के लिए, कोई बड़ा बनने के लिए, माशरे में इज्जत हासिल करने के लिए, चीफ पॉपुलैरिटी विन करने के लिए, ये सारे अजर हैं। हर नबी ये कहता है कि मैं तुमसे अपनी इस दावत का कोई अजर नहीं मांगता। तो गोया ये इतनी अहम चीज है कि कुरान कहता है कि हर नबी अपनी दावत की पुकार के साथ इसका ऐलान करता था कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हत्ता के तमाम अंबिया कराम के मुतल्लिक इस हवाले आप एहतियात से लिखते चले जाइएगा, शायद ये मौजूद दोबारा न आ सके। 36:21 आया है एक बहुत बड़ा जी कुरान करीम ने जिसका जिक्र किया है, उसने आगे कहा काला या कौम तबेउल मुर्सलीन तबेउ मल ला यसअलुकुम अजरम व हुम मुहतदून। ऐ मेरी कौम, तुम इन रसूलों का इत्तेबा करो, ये वो लोग हैं कि जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, ये खुद सीधे रास्ते पे चले जाते हैं और तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। यानी उसने भी जब ये अपील की है कौम से कि इन अंबिया कराम का, इन रसूलों का इत्तेबा करो, तो उनकी खसूसियत दो ही खसूसियात बताई हैं। एक तो ये कि ये खुद सीधे रास्ते पे चले जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलने से तुम भी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। एक तो ये खसूसियत हुई राह नुमाई की, राहबरी की, हदायत की, और उसके साथ ये कि ला यसलो को माजरम, तुम देखते नहीं हो कि ये तुमसे कोई अजर नहीं मांगते। फिर ये खास तौर पर खसूसियत हुई जो यहाँ बताया गया कि ये तुमसे कोई अजर नहीं मांगते अपनी इस दावत का। सूरह शोरा अब ले आइए सामने, 26वीं सूरत है। उसमें मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जलीला आता है। मसलन बात 109 से शुरू कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दावत देते हैं और कहते हैं मा असलकुम अलैहि मिन अजर, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। बड़ी अजीब बात कही कि बला अजर के ये नफ्सियाती तौर पर बात ये है कि ये तो आता है ना कि कुछ तो अजर कुछ कहीं होना चाहिए। कहा मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, मैं जो कुछ ये दावत देता हूँ इसका अजर अपने खुदा के यहाँ से मांगता। दिले दे मुद्दा एक साइकोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है, इंसान के दिल में कुछ मुद्दा उसका ना हो। कैसी अजीब बात कुरान कह जाता है कि मैं तुमसे अजर नहीं मांगता, माँ असल अजर तुमसे नहीं मैं कोई अजर मांगता। ये बात के साथ मैं बिला अजर ये चीजें बिला मुआवजा बिला सिला के बगैर किसी कंसिडरेशन के बगैर किसी दिल के मुद्दा के तकाजे के ये काटता हूँ, ये भी बात नहीं है। अजर तो मैं चाहता हूँ इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, अजर इसका उसके यहाँ से चाहता हूँ जिसने मेरे जिम्मे ये बात लगाई है कि मैं ये मुसक्कतें जी लूँ, तकलीफें बर्दाश्त करूँ और इस दावत को तुम तक पहुँचाऊँ, अजर मेरा उसके यहाँ, तुम से कोई अजर नहीं मांगता। इस पे जोर है। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आद अलैहिस्सलाम अगली आयत आदि 127 मा असलकुम अलैहि मिन अजर, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन 26:127 है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वो फरमाते हैं कि मा असलकुम अलैहि मिन अजर, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हर नबी के लिए पुकार कुरान देता चला जा रहा है। ये है 145। हजरत लूत अलैहिस्सलाम सामने आते हैं हमारे, मा असलकुम अलैहि मिन अजर, اِنْ اَدْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہی الفاظ دہراتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے 26:164 حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکار جلیلہ سامنے آ رہا ہے. مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَدْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہنا یہ ہے 26:180. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت اتنی بڑی تھی کہ قرآن کریم نے ایک ایک نبی کے سلسلے میں جب ان کا ذکر کیا, ان کی دعوت کا ذکر کیا, تو ساتھ ہی یہ بات دہرا دی کہ وہ کہتے یہ تھے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 25:57 ما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. آگے ہے الا, اب یہاں یہ جو الا ہے اگر تو اجر کے لیے ہے تو وہ بھی سن لیجیے. عربی زبان کے جو مبادیات سے بھی واقف ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس زبان میں یہ الا, لیکن یا مگر یا بٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہی چیز جو ہے, مثلا یہ کہ اور لوگ تو آ گئے مگر زید نہیں آیا, تو وہ زید ان لوگوں میں شامل ہے. لیکن اگر کہیں کہ آدمی تو آ گئے مگر عورتیں نہیں آئیں, تو اس کے معنی یہ دوسری جنس ہے. یہ مگر جو ہے نا, یہ ان جنسوں میں سے نہیں ہے, یہ الگ ایک ٹکڑا ہے جو کہا گیا ہے. یہ زبان یا گرامر کی چیزیں ہیں, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ تو ہم بھی اپنے یہاں بولتے ہیں نا, یہ کہ وہ بزم کے ممبر تو سارے آ گئے لیکن مہمان نہیں آیا. آپ دیکھو نا کہ یہ مہمان بزم کا ممبر نہیں ہے, یہ اس سے الگ ہے, لیکن اور مگر اس میں بھی آیا. اور اگر ہم کہیں کہ اور ممبر تو آ گیا شعیب نہیں آیا, تو اس کے معنی ہے کہ شعیب بزم کا ممبر ہے, وہ نہیں آیا. عربی زبان میں یہاں الا آتا ہے, دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں. یہاں جو کہا گیا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, اگلا ٹکڑا ہے الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اس کے یہ معنی کر لیجئے کہ اجر میں کچھ نہیں مانگتا, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے. یعنی اجر کا کوئی فائدہ اس میں نہیں, میں اجر کوئی مانگتا ہی نہیں. میں کیا چاہتا ہوں تم سے, وہ اتنا ہی چاہتا ہوں کہ جو کوئی تم میں سے چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اجر, تو پھر یوں ہوگا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, مجھے اگر کوئی دینا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ تم سیدھا راستہ تیار کرو. ایک دعوت دینے والا اس کو بھی اپنا بڑا اجر سمجھتا ہے, اس سے بڑا اطمینان حاصل تو ہوتا ہے کہ اس کی دعوت کی پکار کو دوسروں نے تسلیم کیا اور اس راستے پہ چل نکلی. یہ بھی ایک انداز ہے بات کہنے کا کہ میں تم سے اپنی ذات کے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا, میری اس پکار کا, میری اس مشقتوں کا, میری ان مصیبتوں کا, یہ جو تب و تاز کر رہا ہوں, دن رات غلطوں پیدا رہ رہا ہوں, اجر اس کا کہتی ہوں تو اجر یہ ہے کہ تم سے ہی راستہ اختیار کر لو. اب یہ بھی نظر آ گیا کہ یہ کیا اجر ہے. یہ تھا 25:67. اور اس کے لیے پھر دوسری جگہ اور واضح کر کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں اپنے لیے مانگ, کوئی اجر نہیں مانگتا. 34:47 قل ما سألتكم من اجر فهو لكم, کہ میں نے یہ جو چیز کہی ہے تم سے کہ اجر تو تم سے میں اپنے لیے کوئی نہیں مانگتا, چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لو. اگر تم اسے اجر سمجھتے ہو میری اس دعوت کا, فهو لكم, تو وہ بھی تمہارے لیے ہے. بڑا خوبصورت انداز بیان کرے, میرے کہنے پہ اگر تم یہ صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہو اور یہ میری دعوت اور پکار کا اجر ہے, تو یہ بھی فہو لکم, یہ تمہارے لیے ہے, یہ بھی میرے لیے نہیں ہے. اور پھر ان اجریا اللہ علی اللہ, وہی پکار, میرا اجر جو ہے وہ تو خدا ہی کی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دہرا دیا کہ وہ ان سے اپنی قوم سے اپنے لیے کوئی اجر نہیں مانگتا. دعوت یہ تھی کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار, یہ اگر اجر ہے میری اس رسالت کا, اس دعوت کا, تو تمہارے لیے ہے. اور ان اجریا اللہ اللہ نے بات صاف کر دی کہ ان سے وہ کوئی اجر نہیں مانگتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اجر تو میرے خدا کے پاس ہے, میں وہاں سے لے لوں گا. تمہارے ساتھ میرا یہ معاملہ اجر اور معاوضہ اور صلح کا ہے ہی نہیں. قرآن کریم میں یہی آیات ہیں جو اجر رسالت کے مطابق ہر رسول نے یہ آ کے کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, میں چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرو, اور اگر یہ اجر ہے تو یہ تمہارے ہی لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے یہ اجر. میں یہ کچھ بھی تمہارے لیے مانگتا ہوں خدا سے کہ تم صحیح راستے پہ آ جاؤ, میرا اجر تو خدا کے پاس ہے. پھر یہ بات واضح ہوگی کہ باقی انبیاء کرام کی طرح آپ نے بھی یہی فرمایا کہ میں اپنے لیے کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا, میرا اجر خدا کے پاس. قرآن کی ان آیات کی روح سے اس حقیقت کے سمجھنے میں کوئی ذرا سا بھی شبہ نہیں رہتا کہ حضور اجر رسالت اپنے لیے کوئی نہیں مانگتے. قرآن کی ان آیات کی روح سے کہ ہر نبی نے آ کر کہا, اگر یہ تصور کیا جائے خدا نہ کردہ کہ رسول اللہ کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی اجر مانگتے تھے قوم سے, تو یہ تو منافی ہو جائے گا اس رسالت کے منصب کا جو قرآن کریم نے متعین کیا ہے, یہ اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی بلا اجر و معاوضہ کے دعوت. یہاں تک بات جو ہے متعین ہے, واضح ہے, صاف ہے, جس جو توف ہے, نہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ کسی تعبیر و تعویل کے لیے کوئی موقع. قرآن نے واضح کر دیا, ایک جگہ نہیں ہر جگہ واضح کر دیا. اس تمہید کے بعد آئیے اس سورت کی طرف جو میں نے عرض کیا ہے کہ اتنی اہم ہے کہ اس کی وضاحت شاید درس سے بھی زیادہ وقت لے لے. قل لا اسألکم علیہ اجرن, اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں تم سے اپنی اس دعوت اور رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا. وہی بات جو باقی انبیاء کرام کہتے. اب یہاں اس کے بعد آتا ہے الا, وہاں آیا تھا الا تو یہ تھا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لو, اور یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے, میرا اجر تو خدا کی طرف. یہاں آیا الا إلا المودة في القربى, یہ ہے وہ ٹکڑا. سمجھیں اتنا پھر واضح کر دوں جو ہر بار میں کہا کرتا ہوں, میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. قرآن کریم کی روح سے جو شخص فرقہ بندی کو شرک قرار دیتا ہو وہ خود کسی فرقے سے متعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف مسلمان. قرآن کریم کو دین کے معاملے میں آخری دلیل اور حجت تسلیم کرتا ہوں. اب تو باطل کا فیصلہ کرنے والا دین کی بنیاد, کوئی معاملہ کوئی مسئلہ آئے قرآن کریم کی روشنی میں اس کے متعلق جائزہ لینے والا. میری ساری عمر اسی میں, ساری سے مراد ہے وہ پہلا حصہ جسے میں عہد جاہلیت کہا کرتا ہوں, اس کے بعد باقی سارا حصہ میری عمر کا تقریباً 50 سال ہو گئے اس کو قرآن کریم کے مطالعہ میں گزرا ہے, اور ہر عقیدہ ہر نظریہ ہر تصور ہر مسلک ہر مشرق کو اس کا جائزہ میں نے قرآن کی روشنی میں لیا. جو کچھ قرآن نے مجھے سلجھایا بتایا سمجھایا بیشتر عقائد میرے اس سے بیشتر ایسے تھے کہ جو اس کی روشنی میں غلط نکلے, عقیدے کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو دل کی گہرائیوں کے اندر چور کی طرح چھپا ہوا ہوتا ہے, کانشیسلی پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ ہوتا ہے. یوں ہی بات ذہن یاد آ گئی, یہ رسل پہلے عیسائی تھا, فرٹلینڈ ہوتا, عیسائیت چھوڑی, داریت پہ آ گیا, خدا کا بھی انکار کیا, بڑے زوروں سے پھر بہت بڑا فلاسفر تھا, یہ آپ لوگوں کو پتا ہے. تو ایسے لوگوں کی اگر گردن ٹیڑھی ہو جائے تو پوچھیے نہیں کیا بلا ہو جاتے ہیں, وہ بہت کچھ اس میں لکھا ہے. تو اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے فلاں جگہ گیا فلاں جگہ گیا, ایک جگہ گیا تو اس نے کہا کہ مناظر بھی بڑے دل ربا تھے, دلکش تھے, سب کچھ تھا, لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ ایک پرانی عمارت گرجے کی تھی, اسے میں نے اپنے لیے بڑا ہی بڑی کشش پایا. میں خاص طور پر باقی چیزوں کو چھوڑ کر اسے دیکھنے کے لیے چلا گیا, اس کو دیکھ کے آیا تو مجھ سے بڑا دل سے اثر ہوا. تو اس کی بایوگرافی پہ کمنٹ لکھنے والا کہتا ہے کہ خدا کے انکار کے باوجود دیکھا وہ دل کی گہرائیوں میں کیسے چھپا بیٹھا تھا, ورنہ گرجا بائیں سے کشش کیوں ہوا تمہارے لیے, بات بڑی سی ہی کہی ہوتی. یہ تو خون کے اندر فضول کی ہوئی چیز ہوتی ہے کم وقت. میں نے ان عقائد کو چھوڑا، ان مناسب کو چھوڑا، ان مسالک کو چھوڑا، اپنوں کو چھوڑا، اپنی جماعت کو چھوڑا. وہ زمانے میں نے عرض کیا کہ ایک وقت وہ پیری مریدی کا بھی گزرا تھا، ان مریدوں کو بھی چھوڑا. پوچھو نہیں کس کس کو چھوڑا، اس ایک کو ساتھ رکھنے کے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے ساری دنیا کو چھوڑا. اس لیے یہ سوال ہی نہیں کہ میں کوئی بار قرآن کی روح سے کروں گا تو اس میں کسی قسم کی فرقہ سازی، فرقہ بندی کے کسی عقیدے کا دخل ہوگا. قرآن کی روح سے میرے اپنے بات کے خلاف جو باتیں کی میں نے ان کو چھوڑا ہے، تو اگر کوئی بات ایسی ہے جو کسی فرقے کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے مجھے تو وہ بھی کہنا ہوگا. نہیں کہوں گا تو یہ منافقت ہوگی، یہ شرک ہوگا. قرآن عزیزہ نے مان بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر جو قرآن ہاتھ میں لے، بڑی ذمہ. یہ پن سرات ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، ذرا پاؤں میں لفظ شاہی اور سیدھا جھنڈے میں جا گرتا ہے. خدا بڑا غیور ہے، وہ اس معاملے میں بالکل نہیں رعایت بخش. ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی کی قرآنی بصیرت جو ہے وہ صاف نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ جانتا ہوا ایک چیز کو کسی رعایت سے یا کسی تعصب سے کوئی بات خلاف قرآن بات جانے گے، اس کے لیے کوئی معافی نامہ نہیں ہے قرآن میں. تو خدا نہ کرے 30 سال ہو گئے میں اس طرح سے جان سپا رہا ہوں، اپنے ہی لیے میں عذاب کیوں مول لے لوں اس چیز کو ایسا کہنے سے. اس لیے سوال یہ نہیں ہے کہ کسی کی رعایت ہوگی یا کسی کے خلاف میں یہ کہوں گا. اس آیت کے متعلق ہمارے ہاں عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ قربا. دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر نبی کہتا ہے کہ میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی آیت کے لیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. عزیزان من، اپنے لیے کوئی صلہ یا اجر مانگنا تو ایک طرف رہا، یہ اتنا بڑا اجر، یہ نہیں کہ مجھ سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. سوچیے تو صحیح، یہ ایک ترجمہ یا تصور اس آیت کا وہ ساری بنیاد جتنی ہے رسالت کے منصب کی اس کو گرا دیتی ہے. اعلان کیا چلے جا رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کیا، وہ بھی اجر کے طور پہ، اجر رسالت کے طور پہ مانگتا کیا ہوں، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے پہلے تو اس کو دیکھیے، قریش کے قریب قریب ہر قبیلے سے حضور کی رشتہ داریاں تھیں. دور کی رشتہ داریوں کو چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا تو انتقال حضور کی پیدائش سے پہلے ہو گیا ہوا. اس کے بعد حقیقی چچا ہی قریب ترین رشتہ دار ہو سکتے. ان میں جو یہ حقیقی چچا تھے اس زمانے میں وہ تو ابھی اسلام بھی نہیں لائے ہوئے تھے. ابو طالب تھے آپ کے چچا، حضرت علی کے والد. عباس تھے آپ کے چچا، ابو لہب تھا آپ کا چچا. حضرت عباس تو بعد میں ایمان لے بھی آئے، ابو لہب کا تو قرآن میں اس طرح سے ذکر ہے، کسی اور کا ایسے ذکر ہی نہیں کیا گیا. یہ چچا تھے، ابو لہب داماد تھا، دو بیٹیاں اور ابھی ابو جہل کے بیٹوں کے ساتھ جائی ہوئی، یعنی اس سے پہلے حضور کی رشتہ داریاں ان سب کے ساتھ تھی. بدیال کی طرف سے رشتہ داریاں، ننیال کی طرف سے رشتہ داریاں، اور وہ لوگ ابھی ان میں سے کوئی کوئی ایسے تھے جو اسلام لائے ہوئے تھے، ورنہ سارے کے سارے ابھی تک کافر تھے. تو اگر یہ چیز ہو کہ میرے رشتہ داروں سے تم محبت کرو، یہ اجر رسالت ہے میرا، تو یہ تو سارے یہ آ گئے اس کے اندر. اور قرآن تو آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ اگر یاد رکھو تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بیویاں، سب چیزیں، اگر یہ کسی طرح بھی ایمان کے مقابلے میں زیادہ تمہارے قریب ہو جائیں، تو یاد رکھو اس عذاب خداوندی کو جس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اب یہ جو رشتہ داروں سے محبت والی بات تھی، یہاں سے ہمارے ہاں اس امت میں دو ابتدائی گروہ یا دو فرقے اس سے عمل میں آ رہے ہیں، شیعہ حضرات اور سنی حضرات. اس بات میں یہ جو محبت ہے بالقربا رشتہ داروں سے، اس میں دونوں مشترک ہیں، وہ ذرا ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں اس باب میں. یہ سنی ذرا سمجھ لیجیے کہ تھوڑے سے پیچھے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے کہ یہ رشتہ داروں سے حضور کے رشتہ داروں سے محبت ہے اور یہ مانگا تھا رسول اللہ نے اجر رسالت. اس میں دونوں مشترک ہیں. سنیوں کے ہاں بھی اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے. اور پھر اس کے لیے آل محمد آل رسول اللہ اس کے لیے لفظ نکالا گیا. اب انہوں نے رشتہ داروں میں سے الگ نکالے حضور کی آل جسے کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو ان رشتہ داروں میں یوں آئے. آل کے لیے آگے یہ چیز ہوئی حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ نے. جب بھی میں نام دوں کسی صحابہ کا تو اگر سہون زبان پہ یہ لفظ نہ بھی آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہیں وہ الفاظ. کبھی آدمی بھول جاتا ہے کہنے میں. قرآن کی روح سے فرض ہے ہمارے اوپر جملہ صحابہ کے لیے یہ چیز جو ہے کہنے کی بات نہیں ایمان ہے. یہ قرآن نے یہ کہا ہوا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. بارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ان کی زندگی میں تو وہی رہی. ان کے بعد حضور نے بہت سی شادیاں کی تھیں. وہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں. ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو آگے اولاد چلی امام حسن امام حسین رحمۃ اللہ. تو آگے جتنا بھی ان کے ہاں کا سلسلہ چلا ان کو تو سید کہتے. اور وہ جو باقی بیویوں کے بطن سے آگے اولاد ہوئی اور ان کا آگے سلسلہ چلا ان کو سادات یا سید نہیں کہتے علوی کہتے ہیں. ان کو دیکھا ہوگا آپ نے نام بعدوں کے ساتھ لکھا ہوگا علوی. تو گویا تخصیص ہو گئی ان کے ہاں حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہ اسی شاخ میں جو آگے چلے وہ آل محمد کہلائے. آل کے معنی یہ لوگ کر لیتے ہیں بیٹی کی اولاد. آل محمد اہل بیت بھی ان کو کہتے. ابتدان جتنے یہ تھے ان کو پنچپن پاک آپ کے یہاں لفظ ہوتا ہے ایک مشہور وہ بھی کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی فاطمہ حسن حسین پنچپن پاک جن کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. وہ آل محمد جو ہے سمٹ کے یہ جو تھا مودت فی قربا وہ آ گیا آل محمد کے ساتھ. انہیں کو اہل بیت بھی یہ حضرات کہتے ہیں. ان کے ساتھ محبت اجر رسالت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ حضور کے زندگی تک کی بات نہیں قیامت تک کے لیے ہر سید کے ساتھ محبت کرنا آپ پہ فرض ہو جاتا ہے جو حضور کی رسالت کو مانتا ہے. کیونکہ یہ اجر رسالت ہے جو رسول اللہ. میں ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ذرا اس سے ہٹ جائیے. یہ نسبی رشتہ داری ہوئی. پہلی چیز تو میں نے عرض کیا تھا کہ اجر رسالت کوئی رسول نہیں مانگتا تھا. تو یہ اجر رسالت مانگا گیا اور یہ ایسا اجر ہے جو قیامت تک کے لیے اجر ملتا چلا گیا. آل محمد کے جسے میں نے عرض کیا ہے کہ اب سید کہا جائے گا وہ آل محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوگا. اور اس کے ساتھ محبت کرنا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فریضہ قرار پا جائے گا. تو جو ہے یہ اتنا بڑا اجر ہے جو مانگا جا رہا. اور یہ نسل یا نسل کے اعتبار سے ہے. یعنی وہ نسلی طور پہ ہوتا ہے نا سید جسے آپ کہتی ہیں یا آل محمد جنہیں کہا ہے نسلی طور پہ ہے نا. حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور پھر نسلی طور پہ جو ان کے ہاں آگے بیٹے وغیرہ چلے. تو گویا ایک نسلی سلسلہ ہوا کہ جس کے ساتھ محبت کو. اب وہ جزء ایمان جو ہے یہ لفظ شیعوں کا ہی نہیں ہے سنیوں کا بھی ہے. یہ کہ یہ جزء ایمان ہے نسلی طور پہ. وہ کسی قسم کا کیوں نہ ہو آل محمد میں اگر وہ شامل ہے یا سید ہے تو اس کے ساتھ محبت کرنا آپ کا فریضہ قرار تھا. نسلی طور پر قرآن کریم کی جو بنیادی تعلیم ہے جہاں اور چیزوں کو وہ مٹاتا ہے وہاں وہ نسلی اور نسلی امتیازات کو بھی مٹاتا ہے. اعلان اس کا ہے ولقد کرمنا بنی آدم 17:7 خدا کا ارشاد ہے ہم نے ہر انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے واجب و تکریم پیدا کی. ہر انسان. واجب التقریم مدارج کے متعلق کہا 46/18 یا 19، بعض نسخوں میں یہ 19 ہوگا بعض میں 18 ہوگا. والے کل درجات مما عملوا، انسان ہونے کی جیسے سب واجب التقریم. مدارج جو ہیں خدا کے نزدیک وہ اعمال کی روح. کوئی اس میں نسبی اور نسلی امتیاز کا کوئی ذکر قرآن کی روح سے نہیں، وہ تو اس کو مٹانے کے لیے آیا مدارج کی روح. اور انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، 49/13، سب سے زیادہ واجب التعظیم واجب التکریم وہ جو سب سے زیادہ احکام خداوندی کا پابند ہو. قرآن نے یہ میعاد بتایا کسی کا بیٹا ہونا، کسی کا باپ ہونا، کسی کا بھائی ہونا، کسی کی بیوی ہونا. پھر دری جی 49/13، یہ اسلام کی روح سے یہ نسبت ہی کوئی نہیں ہے. بندہ عشق دی کرکے نہ سب تم نام جامی کہ دری لا فلاں ابن فلاں چیزیں میں. ان سے تو باپ کا نام پوچھا جاتا تھا، صحابہ سے تو وہ کہتے تھے اسلام. اتنی نسبت بھی نہیں اپنی وہ رکھنا چاہتے. بندہ عشق شدی کر کے نسب سن جائے. قرآن کی تعلیم، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ تیرا، کہا تھا نا انہوں نے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تیرے اہل میں سے میں تجھے بچا دوں گا، وہاں اہل کا لفظ ہے نا، اور وہ ڈوب رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اہل سے بچا دوں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا. کہا تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال جو ہے وہ مومن کے نہیں ہے. حقیقی بیٹا بھی اہل میں سے نہیں رہتا اگر وہ ایمان کا ساتھ نہیں دیتا. بیٹا قرآن اہل کا لفظ ہے وہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ پہلی دعوت باپ کو دی اور ان سے کہا کہ کس راستے میں چلے جا رہے ہو، یاد رکھو اس قدر گمراہ کن راستہ ہوں. ان کہا کہ میں یہ کچھ تم نے ابراہیم اگر روش نہ چھوڑی تو میں تم کو یہاں سے نکال باہر کروں گا، خارج کا آگ کر دوں گا. جسے کہا آپ نے کہا کہ تم آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کو، آپ کی قوم کو، آپ کے ان تمام معبودوں کو، آپ کے بادشاہ کو، ان سب کو آپ کر کے جاتا ہوں. ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. حضرت روس علیہ السلام کی بیوی جو اس کے متعلق کہا گیا کہ تم تمہارے حال میں سے نہیں ہے. رشتے داری سوال ہی نہیں ہے تو ایک سوسائٹی کی چیز ہے، دین نے اس کا کیا واسطہ. حضور نے جو امت تیار کی تھی وہاں جا کے رشتے داری کی بنا پہ نہیں تھی، وہ تو حبش کا بلال اور صحیب روم کا جو تھا، جو قرآن نے کہا تھا کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں، وہ تو عمر اور صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی بن گئے تھے، ان کے اپنے بھائی جو تھے. ابھی آتا ہے رمضان کا مہینہ، بدلتا مار کا آئے گا 17 تاریخ کو، اس میں نظر آئے گا کہ نسب اور نسل کے رشتے جو ہیں کس طرح سے کٹ جاتے ہیں. وہاں اس بدل کے میدان میں جو پہلا مار کا آیا ہوا تھا اس میں یہ کیفیت تھی، باپ ایک طرف تھا بیٹا دوسری طرف، بھائی ایک طرف تھا دوسرا بھائی ایک طرف تھا. رسول اللہ کے باپ ایک طرف تھے، چچا دوسری طرف تھا، نواب دوسری طرف، تلواریں پھینکی ہوئی تھی ایک دوسرے کے خلاف. نسب کا تعلق، رشتے داری کے تعلقات. یہ مدینے اور مکے کے اندر جو 7 سال تک اتنے متعدد غزوات بھی ہوئے اور جہادات بھی ہوئے اور تقریباً 83 کے قریب تو جن کو آپ عام جھڑپیں بھی ملا لیجئے تو اتنے ہوئے، یہ آپس میں رشتے داری تو سکھا رہے. اگر اجر رسالت ہے رشتے داری کی محبت تو رشتے داری میں تو پھر اس اعتبار سے جو قرآن کا اگر آگے ترجمہ کرتے ہیں آپ تو یہ تو سارے رشتے دار تھے آپ کے، ان سے محبت آپ تقاضا کر رہے تھے اور خود تلوار لے کے میدان میں ان کے خلاف آئے ہوئے تھے. قرآن کی روح سے عزیزان ایمان، ٹھیک ہے ایمان کے رشتے میں مشترک ہے تو باپ بیٹا بیوی بھائی وہ سارے جتنے بھی ہے معاشرے کے اعتبار سے ان کے ساتھ آپ کے رشتے تھے. اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا تو باقی کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. وہ تو مکے میں مومن عورتیں اپنے خاندوں کو چھوڑ کر مدینے آ گئیں، اتنا گہرا رشتہ جو خاندوں کو چھوڑا تھا اولاد کو بھی چھوڑا تھا ساتھ، کیونکہ آواز دی تھی ایمان کے رشتے میں سب رشتے منقطع ہو گئے. یہ ایک رشتے داری کا خاندان نہیں بنا تھا، ایمان کے اشتراک کی بنیاد کے اوپر ایک نئی برادری وجود میں آئی. اس برادری کے افراد سے کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کریں. تم سے کہا گیا تھا کہ تم بھائی بھائی ہو آپس میں. وہ تمہارا حقیقی بھائی جو ایمان میں مشترک نہیں تھا وہ بھائی نہیں رہا. یہ جو حبش سے آیا ہے بلال جس کا کوئی تعلق خون کا ایک قطرہ بھی مشترک نہیں ہے تم عرب والوں سے, وہ ہے بھائی تمہارا. اور کیونکہ اعمال مدارج اعمال کی روح سے تھے, جتنی سختیاں انہوں نے جیلی تھی ان کے اعمال کا تو پوچھو نہیں کیا انداز. اسی لیے حضرت عمر جیسے بلال آتے تھے تو سیدنا بلال کہہ کے اٹھ کھڑے ہوتے, ہمارا سردار بلال آ رہا. یہ رشتے قائم ہوئے تھے, ان سے محبت کا تقاضا تھا. ابو جہل اور ابو سفیان ان سے تقاضا نہیں ہو سکتا. چلیے وہاں سے چھوڑ جائیے, اس کو لے لیے جہاں آل کے معنی سنتا کے بھی لیجیے تو نسلی تعلق تو اس سے موجود ہے نا. بیوی کی بیٹی کی اولاد ہی صحیح, نسلی تعلق موجود ہے اس کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے کعبہ کے بعد جو پہلی دعا کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ بار الہ میرے لیے میرے بیٹے کے لیے ان کے لیے یہ کرنا, ان کو یہ کچھ دینا, مدارج بلند دینا, ان کی حفاظت کرنا, رزق دینا, یہ سب کچھ. کہا کہ سب منظور ہے, یہ ٹھیک ہے. کہا کہ من ذریتی, میری اولاد کے متعلق بھی ہے یہ. کہا لا ینال عہد الظالمین, محض تیری اولاد میں سے ہونا جو ہے وہ حقدار نہیں ہو جائے گا ہماری مراد کا. ان میں سے جو بھی اس راستے سے بھاگ جائے گا اس کے لیے ہمارا یہ وعدہ نہیں ہے. یعنی ان سے کو کہہ دیا گیا خود حضور کے اجتماع کے اندر آخری ارشادات ساری دنیا کے لیے, وہ ایک بہت عظیم منشور ہے حقیقت میں. اس گھٹنے میں جن چیزوں پہ آپ نے سکسیس دیا تھا, اہمیت دی تھی, وہ بنیادی اصول تھے. ان میں یہ بھی چیز موجود ہے اس خطبے کے اندر کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عہد جاہلیہ کے تمام رشتے اور تمام بندھن میرے پاؤں کے نیچے ہیں. عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, کالے کو گور, سیاہ پر, سیاہ کو گورے پر, کوئی کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں بجز تقوی کے. حضور کی بیت الوداع کے خطبے کے یہ الفاظ, یہ متفق علیہ اتفاق سے چلے آ رہے ہیں. یہ یہاں تک تو آخری اعلان عظیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دس آدمی کی موجودگی میں چلا آ رہا ہے. حضور نے اپنی وفات سے پہلے جو آخری خطبہ وہاں آ کے دیا تھا واپسی, اس میں بھی یہ الفاظ اب تک منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ, اے میری پھوپھی صفیہ, یہ مان نہ رکھنا کہ تم محمد کی عزیزہ ہو اس لیے خدا کے ہاں بخشی جاؤ گی, وہاں اعمال کی روح سے بخشی ہوگی. بیٹی سے کہہ رہے ہیں, پھوپھی سے کہہ, اس بیٹی سے جس کی اولاد کے متعلق اب یہ چیز ہے کہ وہ آل محمد میں داخل ہیں ان کے ساتھ محبت کی جائے گی, وہ تو اس بیٹی سے کہا. حضور خود اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں, قرآن کریم میں ہے کہ میں بھی اگر خدا کے احکام کی نافرمانی کروں تو اس کے عذاب سے میں بھی نہیں بچ سکتا. 6/15 ایک ریفرنس لکھیے, کئی جگہ آیا ہے یہ. عزیز الرحمان, قرآن کریم کے یہ مقامات آپ کے سامنے آ گئے. دونوں کی نسلی یا نسبی امتیاز کے خلاف قرآن نے جو کچھ کہا, اجر رسالت کی جس طرح سے نفی کی گئی, دونوں کی جیسا میں نے کہا ہے کہ اگر اس آیت کے معنی یہ لیے گئے میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا بجرگ اس کے کہ تم میرے رشتے داروں سے محبت کرو, تو دونوں چیزیں اس میں آ گئیں, اجر رسالت بھی مانگ لیا اور نسلی اور نسبی رشتے کا قیامت تک کے لیے ایسا رکھا کہ ان کے ساتھ محبت تمہارے لیے جو بھی ایمان ہوگا. اب سنتا کہ اسے آپ آل محمد میں بھی کیوں نہ لے آئیں, یہ تو پھر اس کے بعد کی تعویل ہوگی نا. یہاں تو ذل قربا کے معنی اگر آپ یہ کرتے ہیں میرے رشتے داروں میں, تو پھر ان کو سنتا کے اس یہاں تک کیوں لے آتے ہیں آپ؟ یہی میں ترتیب سوچ رہا تھا ذہن میں کہاں یہ لاؤں, آگے آئے گی بات. پہلے تو عربی زبان کی روح سے لیجیے الا المودت فی القربا, پہلے تو وہ الا جو ہے اس کو لیجیے. میں نے عرض کیا ہے وہ احباب موجود ہیں ایسے کہ جو عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ استثناء منقطع میں جب آتا ہے تو جو پہلے جو کہا جاتا ہے نا بالکل اس کی نفی کر کے ایک نئی بات ہوتی ہے. یعنی میں تم سے اجر رسالت کوئی نہیں مانتا, کچھ نہیں چاہتا, میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ کروں. اجر رسالت نہیں ہے یہ, وہ باتیں ہو گئی نا. جیسے وہاں کیا کہ اجر رسالت نہیں مانتا, چاہتا یہ ہوں کہ تم خدا کی طرف جانے والا راستہ تیار کر لو, تو اجر رسالت سے اس کو تعلق نہیں ہے. یہ بات تو میں چاہتا ہی نہیں ہوں. ایسے میں کہوں کہ بھائی اس درس میں آنے کے لیے تو میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتا, لیکن میں اتنا تو چاہتا ہوں کہ وقت سے آ جایا کرو. تو یہ میرے اس درس کا معاوضہ نہیں ہوا, بلکہ ہوا یہ کہ دو باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں. یہ تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ میرے درس کا کوئی معاوضہ دو, لیکن یہ تو میں ضرور کہتا ہوں کہ وقت کے اوپر آیا کرو یا بولا نہ کرو بیچ میں. ایک اللہ یہ بھی ہوتا ہے. قرآن کریم کی اتنی آیات کی روح سے تو یہ معنی جہاں صاف ہو جاتا ہے کہ اجر رسالت تو یہ نہیں ہے. پھر یہ کیا بات جو چاہتے ہیں رسول اللہ, مودت ہے پھر قربا تو ہے. اس کا یہ ترجمہ کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو, قربا کا ترجمہ رشتہ دار ہوتا ہی نہیں ہے. قربا کے معنی رشتہ داری ہوتا ہے. شاید یوں سطحی طور پہ بات نہ دین میں آئے, رشتہ داری کے تعلقات میرے میرا اپنا رشتہ دار, رشتہ داری قرآن میں جہاں قربا صاحب دل قربا آیا ہے قرآن میں, جن سے رشتہ داری کے تعلق ہوں, رشتہ داری کے تعلق. جو قربا کے معنی میرے رشتہ دار نہیں, میرے کو جہاں بات ہی نہیں آ رہی قربا کے لفظ میں, جس کے معنی رشتہ داری ہے. کیا کہا حضور نے, وہ تاریخ بتا رہی ہے اس کی اور قرآن خود بتا رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنینے سے تھے, عرب کے ممتاز ترین قبیلہ قریش میں تھے, اس کے ممتاز ترین شاعر جو تھا بنو ہاشم میں سے تھے, عبد المطلب کے ہوتے تھے, بڑا معزز خاندان, قریش خود بڑے معزز تھے. عربوں کے ہاں ایک خصوصیت چلی آتی تھی صلہ رحمی کی, جسے کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ ان کے آپس کے تعلقات بڑے ہوئے. لیکن جہاں یہ صورت ہوئی کہ حضور نے انہی کے اندر اپنی آواز بلند کی اور انہوں نے سب سے زیادہ, یہ جو قریب ترین رشتہ دار تھے انہوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی. یہ اولی مسلمان جو پہلے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, وہ بھی ان کو ریچنے سے اس سے زیادہ, ان کے ساتھ بھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو عرب جاہلیت کی خصوصیت تھی کہ باہمی رشتہ داروں کے ساتھ وہ اپنے علائق ایسے رکھا کرتے تھے, اس کو بھی بالائے طاق رکھ دیا انہوں نے. قرآن اس کی شہادت دیتا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ میں تو سند قرآن سے لے لے, تاریخ یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ عربوں کے ہاں بڑی خصوصیت تھی اس چیز کی. یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا ان لوگوں کے ساتھ, اور بڑی ہی تکالیف پہنچاتے تھے وہ لوگ, ان کی جان کے لاگو, یعنی ان لوگوں کو وہ حضور کو ایک چھوٹی سی جماعت لے کر مکے سے گھر بار بال بچے ان کو چھوڑنے پڑے اور دور 300 میل کے پاس سے جا کے پناہ گزینی کی زندگی بسر کرنی پڑی. یہ صورت جو تھی پیدا کی قریش نے ان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. قرآن نے خود کہا ہے 9:10 لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمت واولئک هم المعتدون. ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو اپنے ہاں کے معاشرے کے سوسائٹی کے انسانیت کے حدود تھے, یہ ان کو بھی بھان گئے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے الا ولا ذمت, کہ جو کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, جو باتیں آپس میں ایگریمنٹ کے ذریعے ضمانتیں دیتے ہیں, اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. علم اور وہ جو رشتہ داری کے تعلقات ہوتے ہیں, یہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. خود قرآن نے بتایا کہ ان کی کیا کیفیت ہے. اسی کی تفصیل ہے جو آیت میں آئی ہے. آپ نے کہا کہ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اس کا تم سے تو اجر میں نہیں مانتا, لیکن یہ جو کچھ تم اپنے رشتہ داروں سے کر رہے ہو جو ایمان لے آئے ہیں, اتنا تو دانستہ میں ضرور چاہوں گا کہ تم وہ عربی خصوصیات اپنے یہاں کی قریشی خصوصیات رشتے داروں کے ساتھ جو تمہارے تعلقات جس قسم کے ہونے چاہیے اس کو تو فراموش نہ کرو. میں کیا تمہارے خلاف کہتا ہوں, یہ کیا تمہارے خلاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے تم نے اپنے رشتے داری کے تعلقات کو بھی بالائے طاق رکھ دی. یعنی ان کے ہاں کے باپ ان کے ہاں سے یہ جو مسلمان ہو جاتے تھے یا چچا یا بھائی یا جن کی بھی تجربہ اس قدر تکلیفیں ان کو دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کس جرم میں تمہارے خلاف تو کچھ نہیں یہ کہتے, لیکن تم ہو کہ اتنا سا خیال بھی نہیں رکھتے جتنا سا رشتے داروں کا رکھنا چاہیے تھا. یہ مکے کی پرائی زندگی ہے, وہاں ابھی یہ سارے اکٹھے رہتے تھے. یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو جتنے بھی آپ کے عزیز تھے, ایک کنبہ جا تھا جسے شیخ ابی طالب کہتے ہیں, ان کو مکے سے ایک طرف نکال دیا گیا, ان کو پناہ لینی پڑی ایک چھوٹے سے خطے کے اندر. ان سے اپنے رشتے داروں سے پناہ لینی پڑی صرف اس لیے کہ یہ دعوت رسالت دیتے تھے. تو بات تو یہ کہی گئی کہ میری دعوت رسالت میں اگر تو تم سے کچھ نہیں مانتا کہ بابا اگر تو چھوڑ دیجیے, لیکن یہ جو کچھ سلوک تم کر رہے ہو وہ تو رسالت کفر اور ایمان تو ایک طرف رہا, یہ تمہارے ہاں کی عام انسانیت کے شرط کے خلاف ہے, تمہارے ہاں کی خصوصیت کے خلاف ہے, معاشرہ کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ تم یہاں تک چلے جاؤ. کم از کم اتنا تو خیال رکھتے ہو, یہ جرم ہمارا کہ ہم دعوت دیتے ہیں خدا کی طرف, یہ جرم تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی پاداش میں تم ان روایات اور تعلقات کو بھی بھول جاؤ جو آپس میں تمہارے رشتے داری کے تعلق ہوا کرتے تھے. اسے چھوڑو, کم از کم اتنا تو خیال رکھو. وہ جو فقیر نے کہا تھا جو بامبے گیا تھا ان سے کہ چھٹی تیری تھا کتے مگروں لا, میں چھوڑتا ہوں جو ہے وہ جو لسی مانگنے آ گیا تھا اس کو تو چھوڑ دیجیے, یہ جو میرے پیچھے کتے ڈال دیے تم نے ان کو تو کھا. قریش نے اپنے ان عزیز رشتے داروں کے اوپر زندگی اجیرن کر دی تھی, کہا یہ کہ اجرے رسالت کچھ نہیں مانگ کوئی بھی آئے تھی. وہ آپس میں بھی تو تم ایک دوسرے کے بھائی بند آیا ہو, آپس میں جو تعلقات رکھ رہے ہو وہ تعلقات ان سے اتنے تعلقات تو کم کم رکھو, اذیتیں تو نہ دو ان کو, گھروں سے تو نہ نکالو ان کو. یہ ہے عزیزان من یہ جو کہا گیا, بڑی صاف بات, نہ اجر رسالت ہے نہ کوئی ایسی چیز کسی ایسی چیز کا تقاضا ہے کہ جس نے خصوصیت سے کوئی رعایت مانگی گئی ہو, معاشرتی تعلقات کا تقاضا ہے کیا گیا ہے. اتنی بات کہیں گے اور وہ بھی یہاں تک جب یہ چیزیں نہیں انہوں نے مانی, بالکل کوئی رعایت نہیں کی, تو آخر میں جا کے پھر قرآن کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے پھر تم بھی ان سے تعلقات منقطع کر دو, اعلان کر دو اس کا, تاکہ یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں, ان کو معلوم ہو جائے کہ اب تمہارے ساتھ تعلقات یہ ہوں گے. لیکن اس کے باوجود وہ جو آپس میں انسانیت کے تعلقات تھے اس میں فرق نہیں آنے دیا, ساری عمر جنہوں نے اس قدر تکلیفیں پہنچائی اور اتنی لڑائیاں لڑی ان کے ساتھ, آخر العمر فتح مکہ کے دن جس وقت وہ سارے یہی قریش رشتے دار پابجونا حضور کے سامنے تھے, آپ اس وقت سربراہ مملکت کی حیثیت سے بھی تھے, کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے بھی تھے, فتح مکہ تھا, مغلوب تھے, بختو تھے, یہی یہ جن سے یہ چیز کہی جا رہی ہے شیخ صاحب دیکھیں, ان سے کہا گیا کہ ساری عمر کی اس دشمنی کے بعد اور میدان جنگ میں مقصود اور مغلوب سمجھے ہوئے قیدیوں کی حیثیت سے تھے کہ کہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, وہ بھی سورب سے قریش سے کہا ٹھیک ہے جو دشمن کا سلوک دشمن کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے بھی عام دشمن تصور کر لیا, لا تصریب علیکم اليوم, تم سے آج کوئی معاملہ نہیں, جو مغلوب و مفتو اس کیفیت میں سامنے آئے اس سے زیادہ تمہیں کون کیا سزا دی جائے, تھوڑی سزا, لا تصریب علیکم اليوم. یہ تعلقات ان میں سے کوئی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, دشمن اتنے تھے کہ ساری 7 سال تک لڑائیاں لڑتے رہے, لا تسلیم علیکم اليوم. ادھر سے یہ کیفیت تھی، ادھر سے اتنا ہی تقاضا تھا کہ بھائی جو تم آپس میں تعلقات رشتے داری کی بنا پہ جو تعلقات رکھتے ہو، آپس میں بھی تو رکھ رہے ہو کافر و کافر کے ساتھ، وہ تعلقات تو کم از کم رہنے دو. انہوں نے نہیں مانا. یہ تھا جو حضور نے یہاں کہا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مانے اس کو کس طرح سے کہنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اگر رسالت تم سے کچھ نہیں مانگتا لیکن میرے رشتے داروں کے ساتھ تم محبت کرو. اب اس رشتے دار جو ہے وہ سمٹ کے پھر وہ آل محمد کے اندر آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں تک وہ سمٹ گئے. یہ چیزیں کیسے پیدا ہوئیں؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا ہے، حضرت عباس موجود تھے چچا. اگر وہ پرانی وراثت کا سوال ہوتا اور اس زمانے میں تو بادشاہت بھی وراثت میں آیا کرتی تھی، تو وہ انہیں ملنی چاہیے تھی. وہ ان کی بجائے انہیں ملی جو حضور کے اس طرح سے رشتے دار یا آل محمد میں نہیں آتے تھے. تینوں خلفاء اول جو ہیں آپ سے، ان کی یہ صورت جو ہوئی وہ بنو ہاشم میں سے بھی نہیں. اس کے بعد آگے بات آئی بنی امیہ، آگے ان کی سلطنت آئی. یہ تو دونوں الگ رغم ایک دوسرے کے قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنی امیہ، ان کی یہاں سلطنت آئی. بنی امیہ کی سلطنت کے خلاف کسی کہیے کہ وہ تاریخ تھی، سازش تھی، بغاوت تھی، وہ تیار ہوئی ایک تنظیم کے تابع، اور وہ ایران تھا اس کا ہیڈ کوارٹر. وہاں لوگوں کو ان کے خلاف، بنی امیہ کے خلاف بہرحال ابھارنا، تنظیم بہت بڑی تھی. ابو مسلم خراسانی، تاریخ کی ایک شخصیت ہے، وہ دائی تھا اس تحریک کا بہت بڑا. اب وہاں لوگوں کو جو دعوت دی جاتی، مارا جاتا، کس نام سے ابھارا جاتا؟ بنی امیہ کے خلاف تو بنی عباس تھے جو چاہتے تھے کہ سلطنت ان کو مل جائے. یہ اب سلطنت ہو گئی تھی بنی عباس. تو بنی عباس تو اپنے اندر کوئی اتنی اٹریکشن نہیں رکھتے تھے، تو اس کے نام کے اوپر ابو مسلم خراسانی دعوت دے لوگوں کو کہ بنی امیہ حق پر نہیں ہے، بنی عباس ہیں، ان کو سلطنت ملنی چاہیے. کیا اٹریکشن تھی لوگوں کے دل میں؟ یہ جنہیں ہم اہل بیت یا سادات کہتے ہیں، ان میں سے یہ ذرات بھی وہاں موجود تھے. یہ ایک چیز ایسی تھی کہ جس میں اٹریکشن ہو جاتا، پھر اگر اس کے ساتھ واقع کربلا کو بھی لایا جاتا تھا. تو ابو مسلم خراسانی نے یہ جو دعوت دی تھی، وہ کہا یہ تھا، وہاں یہ پہلی دفعہ اصطلاح آتی ہے اہل بیت کی کہ یہ حق اہل بیت کا ہے. شیعہ حضرات کا تو عقیدہ ہی مختلف، سنیوں کے ہاں تو یہ خلافت باہمی مشاورت سے، انتخاب سے یوں آتی ہے. ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی لیکن امامت جو ہے وہ جاری ہوئی. امامت کم و بیش نبوت ہی کا انداز ہے، کیونکہ ان کی طرف بھی، اماموں کی طرف بھی جبریل آتے ہیں، خدا کی طرف سے پیغامات لاتے ہیں، ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ امامت قائم ہوئی، اور امام اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. امامت میں یہ چیز ان کے ہاں ہے کہ یہ حضرت علی کی اولاد میں جائے گی، یہ ہے وہ نسلی چیز کی، ان کا ایمان، ان کا یہ عقیدہ ہے. مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو حقیقت بیان کرتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ان کے سلسلے میں آگے چلے گی، امام کے سلسلے میں. تاریخی بات سامنے آ گئی تو میں عرض کروں کہ وہ 11 اماموں تک تو وہ جاری رہا یہ سلسلہ. جو 12 امام تھے ان کے متعلق معلوم نہیں تاریخ میں کہ کیا بات ہوئی، ان کا آگے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. تو چونکہ یہ عقیدہ تھا کہ وہ اولاد میں آنا ہے, اس اعتبار سے تو امامت ختم ہو جاتی تھی. وہاں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہی غائب ہو گئے, ایک غار کے اندر ہیں, عراق میں ایک غار ہے, کہتے ہیں کہ وہ وہاں زندہ موجود امام غائب, وہ قرب قیامت کے قریب غار سے باہر آئیں گے. لیکن امامت ان کی صرف مذہب سے تعلق نہیں رکھتی, جو عقیدہ ہے, حکومت جو ہے دنیا کی وہ بھی امام کے حق میں ہوتی ہے. صحیح جائز حاکم جو ہوتا ہے ان کے نزدیک وہ امام ہی ہوتا ہے. اب اگر امام وہاں موجود نہیں ہے باہر ہمارے پاس, تو امام جس کو اپنا نائب مقرر کر دے, اس کو حق حکومت حاصل ہو جاتا ہے خدا کی طرف سے, وہ خدا کی حکومت قائم کرتا ہے. امام تو براہ راست خدا کی حکومت قائم کرتا تھا, امام کی غیر حاضری میں, عدم موجودگی میں, غیبت کے اندر وہ امام کا نائب جو ہے خدا کا نائب کی حیثیت سے حکومت خداوندی قائم کرتا ہے. ایران کے امام خمینی جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کا یہ منصب ہے. اس وقت میں ایران کے کی اس دعوت کا بیان کر رہا تھا جو وہاں چلی, تو وہاں یہ ان میں سے موجود. ابو مسلم خراسانی نے وہ جو کربلا کا واقعہ تھا اس کو تو اس نے ابھارا, اہل بیت کا حق بتایا. وہ بہت بڑا سیاسی آدمی تھا, آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اس اہل بیت کے اس اصطلاح سے اس نے کیسا فائدہ اٹھایا, اس نے بھی اور عباسیوں نے بھی. یہ بڑی عام ہوئی, اتنی زیادہ اسی میں انہوں نے امام مہدی کا عقیدہ لگا دیا. بہرحال یہ تو لمبی تاریخ ہے, ابھی وقت ہوا تو اور میں بیان کروں گا. اس موضوع کے اعتبار سے اتنا ہی معاف کروں کہ وہ پھر بہرحال وہ جو تھی اتنی بڑی تنظیم وہ غالب آئی, ادھر سے کچھ بنی امیہ کے آخر سے ان کی کمزوری بھی ہوئی, جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. تو وہ بہرحال وہاں سے کالے لباس پہن کے, وہ کہتے تھے کہ امام مہدی آئیں گے تو سیاہ لباس والے جو ہیں ان کی فوج ہوگی, وہ وہاں سے اٹھے, وہاں سے وہ آئے اور انہوں نے آ کے بنی امیہ کا تختہ الٹا, یہاں آ کے جو سلطنت قائم کی. تو یہ جو عباسی تھے ان کے اندر وہ زیادہ غالب تھے. یہ جو اہل بیت میں سے سادات جنہیں کہتے ہیں یہ کمزور, تو سلطنت جو تھی, حکومت جو تھی وہ بنو عباس نے قائم کر لی. اب یہاں ایک مثلث قائم ہوئی, ابو مسلم خراسانی نہ عباسی تھا نہ اہل بیت میں سے تھا, وہ تو ایرانی تھا, خلیفہ عباسی ہوئے. اہل بیت کو انہوں نے ساتھ رکھا, یعنی سادات کو انہوں نے ساتھ رکھا کہ لوگوں کے جذبات جو تھے وہ وابستہ تھے ان کے ساتھ. اب ان تینوں نے اپنا اپنا حق جو تھا بتانا شروع کیا, اور اس کے لیے آسان بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پیش کر دی. ایرانیوں نے تو یہ کہا, اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ حدیثیں سنیوں کی کتابوں میں. ایرانیوں کی طرف سے تو ابو مسلم نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے, یہ تاریخ کچھ اب بھی بتاتی ہے کہ یہ تھے بھی یا نہیں, لیکن بہرحال ان کے متعلق یہ سنیوں کی حدیثیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان اگر ثریا میں بھی پہنچ جائے گا, تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے منڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کی قوم اس کو آسمان سے بھی اتار کے زمین میں لے آئے گی. چلیے جناب, آ گئی نا ایرانیوں کے آدمی. قرآن میں ایک آیت ہے, کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اس دین کو چھوڑا یا نظام کو چھوڑا تو تمہاری جگہ ایک اور قوم آ جائے گی, تم سے بہتر ہوگی اور وہ دین کا تمکن کرے گی. تو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کون سی قوم ہوگی, تو آپ نے سلمان فارسی کی طرف رجوع کیا کہ اس کی قوم ہوگی. تو ایرانیوں نے تو اسٹیبلش کر دیا نا اپنے آپ کو. اب رہا یہ دو پارٹیاں, یہ اہل بیت سادات جن کو کہتے ہیں اور عباسی. عباسیوں نے اپنے متعلق ایک حدیث موجود, یعنی میرے نزدیک تو یہ فارغ حدیث ہے جو قرآن کی اس بنیاد کے خلاف جاتی ہے کہ نزدیک رشتہ کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے ان کے ہاں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے انہوں نے شکایت کی حضرت عباس نے کہ لوگ ذرا مجھے کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, تو آپ نے ڈانٹا لوگوں کو اور کہا کہ عباس یاد رکھو جس شخص کے دل میں بھی تمہاری اور تمہاری اولاد کی محبت نہیں ہوگی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا. چلیے جناب, عباسیوں کی محبت جنت کے لیے جیوا بن گئی. عباسیوں نے اپنے آپ کو یوں کیا. اب یہ جو تھے سادات, جذباتی طور پہ تو پہلے یہ چیز آتی تھی. حجت الوداع کا خطبہ جو تھا وہ میں نے ابھی عرض کیا. سنیوں کی حدیث کی کتابیں اس میں بھی یہ ہے خطبہ, بلکہ جو صحیح ترین ہیں ان کے سایہ سرکا اس کے اندر بخاری کے اندر ایک جگہ جہاں اس کا متن دیا ہے وہاں حضور نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں, ایک چیز تمہارے پاس چھوڑ جا, جب تک تم اس کے ساتھ تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی, اور وہ ہے کتاب اللہ. اتنی ہے وہ حدیث, ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے وہی کہ آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم نے چھوڑ کر, کتاب اللہ اور سنت رسول, یہ دو آ گئے. تو اس میں بھی بہرحال سنیوں تک بات رہی. سنیوں ہی کہ ہاں یہ ابھی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں, ایک کتاب اللہ اور ایک اتر قرآن آل. یہ بھی رسول اللہ کی حدیث حجت الوداع کے خطبے کے اندر بتایا گیا کہ دو چیزیں کہیں تھی آپ, یہ ساری انہی کتابوں کے اندر ہیں. انہوں نے وہاں جو اپنا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو رسول اللہ تو کتاب کے ساتھ اتر سے رسول کو چھوڑ کے گئے ہیں, آل محمد تو وہ تو ہم ہیں, ان لوگوں کا کیا حق. اب یہ جو چیز سنیوں کے ہاں آ گئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کے ساتھ اپنی حال بھی چھوڑ کر نہیں, اس سے تو مفر نہیں. وہ علل محبت پھر قربا جو تھی اس کی اب یہ سند لے آئے, اور وہ پھر قربا کے معنی ہوئے میرے رشتہ داروں سے محبت, اور رشتہ داروں میں یہ ہوئے اہل بیت میں بھی شامل. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ابو مسلم نے جو اہل بیت کا اصطلاح وضع کی تھی تو بڑا سیاسی حد بھی تھا. عباسیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اس اہل بیت میں صرف سادات کو کیوں لیتے ہیں, حضور کے جتنے رشتہ دار مسلمان ہوئے تھے وہ تھے اور ان سے تو پہلے ہمارا حق ہے. یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے. اگر آپ اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میری کتاب کا حقار رسالت کا آخری باب دیکھیں, اس میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے. یہ جو اہل بیت والے سادات تھے امام اور عباسی خلیفہ, خط و خطابت ہوتی ہے ان کے درمیان, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ وراثت میں ہمیں ملنی چاہیے. یہ دعویٰ انہوں نے کیا کر بیٹھے. اس نے یہ لکھا کہ بہت اچھی بات, اگر یہ دعویٰ اس بنیاد پہ ہے کہ وراثت میں ملنی چاہیے تو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھے چچا, اور حضرت علی تھے چچا کی اولاد. قانون وراثت کے اعتبار سے چچا کا حق فائز ہے چچا کی اولاد کے مقابلے میں, ہمیں ملنی چاہیے. جب واقعی دوسری پٹڑی میں پڑتی ہے تو پوچھنے نہیں کہا تھا کہ جاتی ہے. وہ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس میں شامل کیوں نہیں کرتے جن کے والے بات کا. انہوں نے کہا کہ نہیں یار بات نہیں, آپ نے اطرت کہا تھا اور وہ تو اولاد کے اندر ہی آتا ہے, وہ جو حجت الوداع کا خطبہ تھا وہ تو انہی کے اندر آنی چاہیے. اب یہ جو آل محمد کی جو محبت ہوئی وہ کہاں تک آگے بڑھی, پہلے سنیوں کو لوں یا شیعہ حضرات کو لوں؟ چلیے شیعہ حضرات کے متعلق, ان کے ہاں تو میں نے کہا ہے نا کہ ان کا وہ عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت جاری ہے, امام جو ہیں وہی ان کا قریب مرتبہ ہے جو نبی کا مرتبہ ہوتا ہے. جس طرح سے بخاری ہے سنیوں کے ہاں, ان کے ہاں جس طرح سہایا قصہ چھ حدیث کی کتابیں صحیح مانی جاتی ہیں نا، ان کے یہاں چار کتابیں ہیں، اسی طرح ان سے بالکل برعکس انہوں نے اپنے یہاں یہ رکھا ہے کہ اپنی احادیث کو وہ اپنے اماموں کی سمجھ سے لیتے ہیں، اس اعتبار سے ان کے نقطۂ نظر سے وہ سنیوں کی حدیثوں سے زیادہ محتبر ہے. بہرحال ان میں الکافی سب سے اونچی سمجھی جاتی ہے. میری اس کتاب میں شاہکار رسالت میں آپ دیکھیں گے الکافی کے میں نے بہت سے اقتباسات دیے ہوئے ہیں. اس میں امام جعفر صادق لارہ ان کے متعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جن کی اطاعت خدا نے فرض قرار دی، جس نے ہم کو پہچانا وہ مومن ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر. سمجھ گئے؟ امام باقر رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہماری محبت ایمان ہے، ہمارا بغض کفر. سنی حضرات اور ان کی ان کتابوں میں وہ ہیں کتابیں انہی کے اوپر ہی منتخب، انہی دعوی کے اوپر، انہی حضرات کی منقط کے لیے. ٹھیک ہے جی، شیعہ کا اپنا عقیدہ ہے امام کے متعلق ہوا، سننی ان کو کیسے لیا جائے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے نماز میں سننی ساری نماز ختم کر کے تشہد بھی جو ہے وہ بھی ختم کرنے کے بعد پھر درود پڑھا جاتا ہے نا؟ قرآن کریم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کو حکم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ. میں یہاں درود کا مفہوم نہیں پیش کر رہا، صرف آیت میں اللہ اور اس کے رسول یہ صلو نبی پر درود، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حکم دیا گیا ہے مومنین کو کہ تم بھی رسول کا درود بھیجو جو ترجمہ کیا گیا صلوا علیہ، درود بھیجو. سننے اپنی نماز کے آخر میں جو درود بھیجتے ہیں نا، خدا نے تو یہ کہا تھا صلی علیہ، تو یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جیزان من مجھے کسی کے عقیدے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، حقائق بیان کرتا ہوں جس کی کوئی تردید نہیں کر سکے. قرآن کی روشنی میں میرے سامنے جو فیصلہ کرنے والی بات ہے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ ان کے درود میں یہ چیز شامل ہوگی؟ سنی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے آل محمد کے اوپر درود بھیجنے کے لیے. کچہری میں کسی سید کے خلاف مقدمہ ہو کہ سنی کا، اور وہاں وہ ثابت کریں کہ یہ مکار ہے، فریبی ہے، جھوٹا ہے، فاضل ہے، فاضل ہے، سب کچھ ہے، درمیان میں دریب آ جائے اور وہ زہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور زہر کی نماز کے بعد جب آخر میں نماز ختم کرنے سے پہلے کہے اللہم صلی علی محمد اور عید اتری آل محمد ہے نا، اس پہ درود بھیج کے وہاں جا کے کہے کہ یہ بڑا بےمان ہے، آل محمد ان کے درود میں شامل ہے. میں نے عرض کیا کہ کیا اگر آپ کا تو اپنے یہاں وہ منہ کم ہے، اس میں سوال ہی نہیں ان کا کمپرومائز کرنے کا. جب یہ ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت ہے، امامت نسل میں حضرت ابی کرم اللہ وجہ کے اولاد میں چلتی ہے آخر تک، اس کے عقیدہ کی یہ ساری چیزیں. سنیوں کے ہاں یہ چیز جو ہے آپ کا چیز ہے کہ یہی اس کی تردید کر سکتے تھے نا، اور پھر سنیوں کے ہاں اور کیا، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، مشکات یاد آ گئی. مشکات میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری اولاد آل جو ہے، یا میرے اہل بیت جو ہیں، یہ کشتی نوح ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا وہ تو اس طوفان سے پار ہو جائے گا، جو نہیں بیٹھے گا غرق ہو جائے گا. ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہے، اور عقیدہ یہ ہے آپ کے ہاں حدیث کے متعلق کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا بھی انکار کرنا کفر ہے. کیجیے ان سے انکار. نتیجہ اس کا یہ ہے عزیزہ نعمان، اب میں جلدی سے بات ختم کر دیتا ہوں، شاید ختم کر ہی سکوں. عام اہل شریعت کی یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں، یہ درود کی بات، اس کا ترجمہ جو ہے یہ ہمارے ہاں کے سنیوں کے ہاں ترجمے میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا بجوز اس کے کہ میرے رشتے داروں سے محبت کرو. یہ ان کے ہاں کی بات ہے، پھر اس میں تفسیریں ان کی اسی کے متعلق. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر، اس کے بعد حضور، حضرت علی، آپ کی اولاد حسنین، حضرت فاطمہ، باقی جتنے بھی ہیں، ان کے متعلق مسلمان شیعہ چھوڑ دیجئے نا, ان کا تو وہ ایمان ہے. باقی مسلمان, سنی مسلمانوں کے دل میں بھی جتنا احترام اور جتنا محبت ہے, بہرحال احترام تو اور بھی. لیکن ان کے متعلق ایک چیز آپ کے ہاں آئی تصدق, یہ خالص غیر قرآن چیز اور کلندر ہر کے گوہے دیدہ گوہے, جو 20 برس بعد خود پی رہا ہو اس سے زیادہ موت سے کون ہو سکتا ہے. تصوف ہے ہی تشیعت. اور عجیب چیز ہے کہ شیعوں کے ہاں تصوف نہیں ہوتا, وہ نہیں سکتا, ان کے ہاں امام کی موجودگی میں سوال ہی نہیں کسی چیز کا. تصوف یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. تصوف میں مختلف, جس طرح سے آپ کے ہاں یہ دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث وغیرہ اہل فقہ ہے نا, ان کے ہاں بھی یہی جھگڑا ہے. دونوں خدا کے ہاں سے آتے ہیں, دونوں لٹھن لٹھا ہو رہے ہوتے. ان کے ہاں جتنے یہ خانوادے کہلاتے ہیں, ان کے ہاں مختلف جتنے تصوف کے خانوادے ہیں ایک کے سوا, ان کے ہاں ہر صبح ایک ہجرا پڑھا جاتا ہے. اپنے پیر سے شروع کرتے ہیں, پھر اس کا پیر, پھر اس کا پیر. ہوتا یہ ہے کہ اس راستے سے خدا سے کہتے ہیں کہ مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میں تجھ تک پہنچ جاؤں. اس راستے سے چلتے چلتے جو آگے جاتے ہیں, ایک کو چھوڑ کے نقشبندیوں کو, جن میں جو حضرت ابوبکر صدیق کے راستے سے چلتے ہیں, باقی سارے کے سارے یہاں سے وہاں تک جو جاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے جاتے ہیں, وہاں سے آگے پہنچتے ہیں. سارے سنی کیا معافیے گا صوفی, اور یہ تصوف مغز دین بنایا جاتا ہے. اب جسے ہم اب کہتے ہیں کہ سب دین میں وجوب ہے, مبالغہ ہے, تصوف میں یہ مبالغہ نہیں ہے. تصوف میں جتنا آپ مبالغہ کریں گے اتنے ہی زیادہ مقرب مانے جائیں گے. تو یہ مبالغہ جو ہے, اب آپ سوچیے کہ اس راستے سے جو پہنچتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پھر ان صوفیہ کے ہاں کیا کیا عقائد نہ ہوں گے. پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی, وقت بڑا تھوڑا رہے گا. سنیوں کے ہاں کے منقبت جتنی حضرت علی, امام حسین, امام حسن ان کے ہاں کی ہے, حضرت علی کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پوچھئے نہیں تھے, اور اس وقت میں سندیں نہیں دے. علامہ اقبال تو بہرحال بہت بڑے سنی, یہ الگ بات ہے کہ آخر میں اپنی زندگی کے انہوں نے اپنے پہلے دور کے بہت سے شعر اپنی کتابوں میں درج نہیں کیے, لیکن اس دور میں ان کے ہاں یہ شعر ملیں گے آپ کو کہ نجف میرا مدینہ ہے, مدینہ میرا کعبہ ہے, میں بندہ اور کا ہوں, امت شاہ ولایت ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امت بتاتے ہیں اپنے آپ, امت محمدیہ نہیں. اقبال جس دور میں صوفی تصوف زدہ تھا, یہ اس دور کا ان کا شعر. اور آگے میں لے کے اگر آؤں, صبح کے وقت وہ اس زمانے میں ایک نظم روز پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کے بعد, اس میں جو 30-32-34 شعر تھے وہ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصبت میں تھے. اور کس حد تک وہ مبالغہ تھا بعض سے تو آپ ذرا مشکل ہو جائے گا سمجھنا بھی. اے سر خطے وجوب و امکان, حضرت علی کے متعلق کہ جہاں خدا اور انسان آ کے ملتا ہے اس کے درمیانی حق جو ہے وہ حضرت علی ہے. وہ کہتے تھے کہ اے سر نبوت محمد, حضرت علی کے متعلق, اے سر نبوت محمد, محمد کی نبوت کا راز حضرت علی, توصیف ہے تو مدحت محمد, تیری اگر تعریف کی جائے تو وہ یوں ہی ہے جیسے رسول اللہ کی تعریف بھی کر دے. سنیوں کے ہاں یہ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے حضرت کر دیے تھے شعر. اور یہ بسنوی رموز خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی, وہ تو اس دور کی چھپی ہوئی ہے, وہ تو اب تک موجود ہے. اس میں ایک باب ہے حضرت اسرار اسمائے حضرت علی, کچھ باب ہے ایک ان کے حضرت علی کے جو بوتراب کہتے ہیں آپ, اس کے لیے پوری کی پوری مثنوی کا باب ہے اس میں, جس میں یہ ہے, از ولائے دودمانش زندہ ہم حضرت علی کی فولاد کی محبت کی روح سے میں زندہ ہوں، در جہاں مثل گوہر تابندہ ہوں. یہ تو ہوا اپنے متعلق. قوت دین مبین فرمودہ عش، یہ بھی تھے کہ ان کا فرمان دین مبین کی قوت ہے. کہتے ہیں کائنات آنی پذیر از بوداش، یہ کائنات جو ٹکی ہوئی ہے اس طرح سے نظم و نسل میں چلتی ہے، یہ حضرت علی کی اولاد کے صدقے میں ہے. اور آگے وہ جو مشہور ہے حضرت علی کے متعلق ہے نا، ید اللہ خدا کا ہاتھ، وہ حضرت یہ اقبال بھی لکھ رہے ہیں حق ید اللہ خان دار امور کتاب. اقبال اتنا بڑا پرانی شخص اندازہ لگائیے، جب آدمی عقائد کے مبالغے میں آتا ہے کہاں جاتا ہے. کہتا خدا نے قرآن میں ان کو ید اللہ کہا ہے، کہیں نہیں کہا. ختم ہو گیا. عزیزہ نے مان، میں سمجھتا ہوں کہ یہیں تک بات کافی ہے. آج کا ترجمہ صرف اتنا حضور نے فرمایا تھا کہ میری مخالفت جتنی کرتے ہو، میرے پیغام کی مخالفت کرو، جو میں کہتا ہوں اس کو نہ مانو، کچھ نہ کرو. وہ جو باہمی رشتے داری کے ساتھ کرتے ہو، اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دی. یہ تھی عزیزہ نے مان. کچھ چند الفاظ اور ضرورت ہوگی تو اگلے خطبے کے شروع میں کہوں گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آج بھی جو میں نے پیش کر دیا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ حقائق ہیں، قرآن کی آیات ہیں، وہ احادیث ہیں کہ جو خود دنیوں کے ہاں ہیں، جو خود شیعہ حضرات کے ہاں ہیں، ان کے عقائد ہیں، تاریخ کے واقعات ہیں جو میں نے پیش کیے. قرآن کی روح سے میں نے یہ پیش کیا ہے کہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر